السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے رامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. آج ہم ویلنٹائنز ڈے کی مناسبت سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جذبہ محبت، مذہب، ویلنٹائنز ڈے، ان چیزوں کو ہم تہذیبوں کا تصادم کہیں یا تہذیبوں کا ملاپ کہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ویلنٹائنز ڈے کو بہت سیلیبریٹ کرتا ہے اور بڑا اس کو ایک فیسٹیو اوکیزن سمجھتا ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مغربی تہوار ہے اور ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریلیجس ہے. اس کانٹروورسی سے کس طرح نکلا جائے کہ کون سا تہوار کس کا ہے، ہمیں منانا چاہیے یا نہیں، اور الگ حیثیت سے جذبہ محبت کو سیلیبریٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ گاندھی صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے. اور ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے اقبال ملاد والا نے، بہت بہت شکریہ اور ویلکم ٹو دی شو. گاندھی صاحب السلام علیکم. گاندھی صاحب کیا کہنا چاہیے، اس طرح کے کئی تہوار ہیں ویسے تو، لیکن اگر ویلنٹائنس ڈے کو ہم لیں تو ینگسٹرز خوش ہوتے ہیں، وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک بڑی لائٹر سی سائڈ زندگی کی انوالو ہے کہ ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، آپ کسی کے لیے میٹر کرتے ہیں زندگی میں، یہ پیغام دیا جاتا ہے. دوسری جانب اس کا ایک اور ورژن بھی ہے جو کہ میں نے ابھی کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟
اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں میں، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کہ ویلنٹائن میں صرف دوست یاری میں، دوستی اور یاری میں ہی نہیں ہوتا، یہ اظہار محبت یہ ماں باپ کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں.
بہت شکلیں ہیں
بھائی، ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے درمیان ہوتا ہے. تو ویلنٹائن ایک سمبل بنا ہوا ہے محبت کا، صرف یہ نہیں کہ دو عاشقوں کے درمیان ہے یا دو دوستوں کے درمیان ہے، یہ تو یونیورسل ایک سمبل بن چکا ہے. اس میں کیوں اعتراض ہو رہا ہے لوگوں کو؟
پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ تہوار کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے. یعنی انسان کو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس کی اپنی نفسیات جیسے کہ اس کو خدا نے بنایا ہے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے.
ٹھیک،
یہ اتنی فطری چیز ہے تہوار منانا. تہوار کیوں قائم ہوتے ہیں، کن بنیادوں پر ہوتے ہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے. تہوار منانا یعنی کوئی ایک دن ہوگا جس دن کو آپ علامت قرار دے دیتے ہیں کسی چیز کی. انسان علامتوں کے ذریعے سے اپنے بڑے گہرے جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو آپ علامت قرار دے دیتے ہیں. یہ اتنی فطری چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے یثرب آئے. یثرب آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے ہم بڑے تہوار منائے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ اپنی ذات میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی دو تہوار مقرر کر دیے، کہیں نفی نہیں کی، اور پھر ان دونوں تہواروں کا تعارف کرایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تہوار منانا یا تہوار قائم کرنا یہ انسان کی اسی طرح کی ضرورتوں میں سے ہے جس طرح کی ضرورتوں کے لیے ہم قوم کی تنظیم کرتے ہیں، معاشرے کی تنظیم کرتے ہیں، ہم ایک قوم کو شناخت دیتے ہیں، ہم اس کا کوئی جھنڈا مقرر کرتے ہیں، اس کا کوئی ترانہ مقرر کرتے ہیں. ہیں یہ سب علامتیں، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو زمین پر لا کر دیکھیں تو شاید کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ آپ اسے چھو سکیں. آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، ان کے لیے کچھ علامتیں مقرر کر دی جاتی ہیں. اس وجہ سے پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ تہوار فطرت کا اظہار ہے.
ٹھیک،
اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مذہبی تہوار اپنا ایک مقصد رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مقرر کر دیے ہیں. ساری دنیا میں مسلمان مذہبی تہوار کے طور پر عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں.
ٹھیک،
اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہوار تو صرف مذہبی نہیں ہوتے، تہوار موسموں سے پیدا ہوتے ہیں.
جی،
تہوار آپ کے پیشوں سے پیدا ہوتے ہیں.
جی،
آپ کی قوم، آپ کے ملک کا جغرافیہ کیا ہے، اس سے پیدا ہوتے ہیں.
صحیح،
تہوار بعض تاریخی واقعات سے پیدا ہوتے ہیں. یہ دیکھیے نا، یوم پاکستان مثال کے طور پر، قائد اعظم کی وفات کا دن مثال کے طور پر، بسنت مثال کے طور پر، تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو محرک بن جاتی ہیں کسی تہوار کے پیدا ہونے کا. کیا یہ سب کے سب بدعت ہوں گے، ناجائز قرار دے دیا جائے گا ان کو؟ ایسا نہیں، اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا. یعنی وہ انسانی فطرت کے ناگزیر تقاضوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. تو مذہبی تہوار کی حیثیت تو مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ عید الفطر و عید الاضحیٰ کو رہے گی، لیکن اس کے سوا مقامی تہوار بھی پیدا ہوں گے، موسموں سے بھی تہوار پیدا ہوں گے، پیشوں سے بھی تہوار پیدا ہوں گے. آپ کیا بوتے، کیا اگاتے ہیں، آپ کے ہاں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ان سے بھی تہوار پیدا ہوں گے. یہ تہوار مقامی سطح پر اگر آپ غور کریں تو ہندوستان میں بالکل اور پیدا ہوئے، مسلمان ہی آئے تھے نا باہر سے، وہ تہوار مغلوں نے بھی منائے، وہ ان سے پہلے سلاطین کے زمانے میں منائے گئے، اس کے بعد مسلمانوں کی جو ریاستیں قائم ہوئیں ان کے اپنے تہوار پیدا ہو گئے. ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں جن کے اپنے اپنے تہوار تھے, وہ پیدا ہو گئے. وہ سیاسی بھی ہوتے تھے, قومی بھی ہوتے تھے, موسموں سے بھی متعلق ہوتے تھے, اور مختلف مذہبی پس منظر سے بھی پیدا ہو جاتے.
اور اب بھی ہے سر,
اب بھی ہے.
کیرلا میں آپ دیکھ لیں, انڈیا میں کیرلا میں مسلمان بھی ہے, عیسائی بھی ہے, ہندو بھی ہے. اب ان کا ایک دن ہوتا ہے جو ایک وہ قومی تہوار کہتے, اور وہ سب مناتے, مسلمان بھی مناتے, ہندو بھی مناتے, عیسائی بھی مناتے, اور اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ڈفرنس وہ بھی نہیں, اونم کہتے اسے, وہ اونم جو ہے ان کا تہوار سب مناتے. اور میں نے وہی مسلمانوں سے پوچھا کیرلا کی, کہ کہتے نہیں یہ تو اس پہ کوئی مذہب کا لینا اتنا نہیں, یہ تو ہمارا ایک فیسٹیول ہے کنیکٹڈ ود دی اسپرنگ, ود اسپرنگ, تو اس پہ کوئی لینا دینا نہیں, یہ ہارویسٹ فیسٹیول ہے ہمارا,
یہ ساری دنیا میں رہے.
اور وہی طریقے سے
جیسے انہوں نے
اپنی طریقے سے مناتے
ہیں, ہارویسٹ مطلب جو زرعی معاشرے ہیں ان کے ہاں فصل پکنا,
کٹنا,
فصل کا درو یا اس کو کاٹنا, یہ بڑی غیر معمولی چیز رہی ہے. یعنی میں نے دیہاتی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جس وقت فصل کٹتی ہے تو لوگوں کے لیے گویا ایک زندگی کی نوید ہوتی ہے, یہ کہ ان کے لیے وہی جینا ہے, وہی مرنا ہے. کپاس کا علاقے میں رہا ہوں, اس میں جو پھول چنے جاتے ہیں اس کے لیے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ قومی سطح کا تہوار منعقد ہوتا ہے. گرد و پیش کے علاقے کے سارے لوگ مل جاتے ہیں. اچھا اس میں کھیت کس کا ہے کس کا نہیں ہے, یہ بھی بیماری ہو جاتا ہے. عورتیں مرد بچے سب نکلتے ہیں اور وہ پھول چن رہے ہوتے ہیں.
بسنت جیسے تھا پنجاب میں پہلے پارٹیشن سے پہلے, بسنت سارے مناتے تھے,
ایسا ہی تھا.
اس پہ بھائی
کسان کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ یہ سکھوں کا تہوار ہے یا ہندوؤں کا تہوار ہے,
یا یہ سکھوں کے تہواروں کے ساتھ
اس تہواروں کے ساتھ واقعات بھی وابستہ ہو جاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ واقعات کے بارے میں بھی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہود کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے محرم میں. روزے کی وجہ کیا ہے کہ اس لیے وہ دن ہے کہ جس میں فرعون کی غلامی سے ان کو نجات ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ اس بات کی خوشی ہے, ہم دو روزے رکھیں گے. اب یہ دیکھیے نا کہ
یعنی
آپ نے
کوئی انسانیت کا پہلو مشترک ہو گیا ہے, کوئی قومی پہلو مشترک ہو گیا ہے, تو یہ اشتراک بھی انسانیت کا حسن ہے اور یہ پیدا ہوتا رہتا ہے. اچھا قدیم زمانے میں یہ تھا کہ مقامی طور پر لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے تھے. اچھا پھر مقامی ذرائع وسیع ہو گیا, یعنی مواصلات کے ذرائع ہیں نا جو آپ کو قریب کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں آج سے 50 سال پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے بچپن میں بعض ایسے علاقے تھے یعنی لاہور کے قریب 70-80 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جن میں کسی شخص نے لاہور نہیں دیکھا تھا.
یہ بھی ممکن ہے,
یعنی یہ آپ سوچ نہیں سکتے.
یہ بھی
70-80 سال کے لوگ بوڑھے بزرگ موجود ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں, کہانی سنتے ہیں. اچھا کوئی ایک آدھ آدمی کہیں گزرا ہے وہاں سے جس نے لاہور دیکھا ہوا ہے تو وہ ان کو کہانی سنا رہا ہے, اس میں مبالغہ بھی ہے, اس میں داستان سرائی بھی, ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو لوگ اتنے زیادہ اپنی مقامی روایات میں ہوتے تھے. اب اس کے بعد دنیا آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی,
فاصلہ ختم ہو گیا,
فاصلہ ختم ہو گیا. یعنی آپ کو ریاست کی سطح پر معلومات ملنے لگ گئیں, آپ کو قوم کی سطح پر معلومات ملنے لگ گئیں, آپ کو سلطنتوں کی سطح پر ملنے لگ گئیں.
گلوبل
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی ایک کونے میں ہو رہا ہو, ساری دنیا میں کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال یہ دنیا میں پیدا ہو گئی ہے. مذہبی لوگوں کو بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی دنیا کے اندر جو تاریخی تبدیلیاں آتی ہیں, مواصلات میں تبدیلیاں آتی ہیں, معیشت میں تبدیلیاں آتی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے ہر حال میں. آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کچھ دیر تک تو اپنی دنیا میں رہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے جب لاؤڈ اسپیکر نیا نیا آیا تو ہمارے ہاں اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ بالکل ناجائز ہے, یہ ایک آلہ لہو ہے, کھیل کود کا آلہ ہے, اس وجہ سے یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا,
حرام قرار دے دیا اس کو.
اب آپ مجھے بتائیے اس کو مسجد سے نکالنا مسئلہ بنا ہوا.
جی بالکل,
یعنی
پہلے داخلہ مسئلہ تھا, اب نکالنا مسئلہ, یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ وہی لاؤڈ اسپیکر ہے جس کے بارے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ آلہ لہو ہے, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک زمانے میں پرنٹنگ پریس کا معاملہ ہی ہوا, قرآن مجید کی طباعت کے معاملے میں ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو روکا گیا. وہ یہ کام
بائبل کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے,
بائبل کے ساتھ. تو اس وجہ سے تہوار, اچھا پھر تہواروں کی ایک تاریخ ہوتی ہے. ایک تہوار پیدا ہوا ہے آج سے 2000 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 500 سال پہلے, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کو مذہبی پس منظر رکھتا ہو, آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے اندر سے نکل گئی ہوتی ہے,
ختم ہو گئی,
ہو جاتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے, یعنی آپ ہر چیز کو کھوج کریب کے پیچھے سے نہیں لا سکتے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان تھا, اس نوجوان نے گستاخی کا ارتکاب کیا تھا, اس کو سزا دی گئی, اور اس کے صدا کے نتیجے بسنت کا تہوار پیدا ہوا.
ٹھیک,
آپ یہ بحث کرتے رہیے, یہ کسی بھی علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے تاریخ کی کتاب سے میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں.
صحیح.
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے اندر زبان ہے, الفاظ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, ایک لفظ عربی زبان میں 14 صدی پہلے ایک معنی میں بولا جاتا تھا, فارسی میں آیا, اس کے بعد تبدیل ہو گئے, آتے آتے ہندوستان میں آ کچھ سے کچھ ہو گیا,
انگلش میں آیا.
عربی زبان میں خاطر کا لفظ آپ کے دل کے لیے بولا جاتا ہے, دل میں اٹھنے والے خیالات کے لیے بولا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں آپ کی خاطر یہ کام کروں گا. عربی زبان خاطر کے اس معنی سے واقف نہیں ہے. لفظ عربی سے چل کے آیا. یہی معاملہ تہواروں کا ہے, یہی روایات کا ہے, یہی رسوم کا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تین بنیادی چیزیں سمجھ لینی چاہیے. مذہبی تہوار الگ ہیں, ان کے ساتھ کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہیے. وہ ہمارے مذہب سے پیدا ہوئے, ہمارے دین کا حصہ ہے. وہ تہوار جو مقامی سطح پر پیدا ہوتے ہیں, ان تہواروں کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے.
غیر اخلاقی چیز ٹھیک,
یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر اخلاق حرف کرتا ہے, کیونکہ مذہب کا یا دین کا سارا کنسرن اس سے ہے. تیسرے یہ کہ اگر کسی تہوار کے پیچھے کوئی مذہبی پس منظر تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے, تو اس میں تاریخ کے اور آگ کو کریدنے کے بجائے آج دیکھنا چاہیے کہ اس کی صورتحال ہے. یہی صورتحال کم و بیش ویلنٹائن ڈے کی.
ٹھیک ہے,
یعنی اب یہ ایک عالمی تہوار ہے, ساری دنیا کے ساتھ آپ کا ربط ہے,
اور اسی ایک دن پوری دنیا اسے سیلیبریٹ کر رہی ہے.
آپ کسی ایک چھوٹے سے شہر میں نہیں رہتے, 200 کلومیٹر میں آپ کی ریاست نہیں ہے, کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, وہ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, دنیا سے واقف ہوتے ہیں, ان کو جانتے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی غیر اخلاقی چیز ہے تو مجھے بھی اس کے بارے میں حساس ہونا ہے, آپ کو بھی حساس ہونا ہے. لیکن فرق کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے, کوئی غیر اخلاقی چیز ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا ریاست کو مداخلت کرنی چاہیے؟
نہیں,
آپ کو تبلیغ, تلقین, استدلال کے ذریعے سے اس کی
غلطی, لوگوں کو کنوینس کرنا,
لوگوں کو قائل کرنا چاہیے. یعنی جو طریقہ پیغمبروں نے اختیار کیا ہے کہ آپ عام آدمی کو کہیں کہ بھائی اس میں یہ غیر اخلاقی پہلو ہے, اور اس غیر اخلاقی پہلو کو آپ نکالنے کی کوشش کیجیے. وہ بعض اوقات جس وقت ایک تہوار آتا ہے, سفر کرتا ہوا آتا ہے تاریخ کے مختلف ادوار سے, اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں آ چکی ہیں, اس کے انداز بدل چکے ہوتے ہیں. یعنی جب ویلنٹائن کی تاریخ اب پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں وہاں سے ایک سیٹ نے اس کو پیدا کر دیا, لیکن سفر کرتے کرتے اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے. جیسے کہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ بعض وقت ماں اور بیٹے کی محبت کی وہ علامت
ایوالو کر گیا.
تو جہاں آپ کی اقدار ہیں, آپ کی اخلاقیات ہیں, ضرور ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے, لیکن آپ بنیادیں تلاش کر کے کسی چیز پر تنقید نہیں کر سکتے. جیسے کہ وہ اب موجود ہے اس کو ویسے دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کو جائزہ لے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس میں یہ خرابی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ لوگ خرابی دور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے, لیکن جس وقت آپ مسلح پر بیٹھ کر کامل نفی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کے مخاطب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں پرابلم کیا پیدا ہوا.
ایگزیکٹلی, اور جذبہ محبت کی طرف ہم تھوڑا سا آئیں گے گاندھی صاحب, کہ یہ بہت پازیٹیو رویہ ہے, اور ہم اس میں جو اسلام ہمیں حقوق دیتا ہے, اجازت دیتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کی, اس کے اوپر بھی ہم کئی دفعہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہوتے ہیں. مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویلنٹائنس ڈے کی مناسبت سے آج ہم گاندھی صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تہواروں کی کیا اہمیت ہے, اور ان کو منانے میں کیا حرج ہے, اور ان کے ساتھ جو مذہبی پس منظر اٹیچ ہو جاتا ہے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے. گاندھی صاحب, ہم پابندی میں تو بڑی جلدی کرتے ہیں کہ مذہب میں یہ چیز منع ہے, وہ چیز منع ہے, لیکن جہاں مذہب ہمیں آزادی دے رہا ہے وہاں کیا یہ ہماری فطرت بن گئی ہے کہ ہم پابندیوں کو پسند کرتے ہیں اور جو فریڈم کی باتیں ہیں اس کو ہم چھپاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی شادی دیکھیں آپ, پسند سے ہوئی, اظہار کے ساتھ ہوئی, حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی بات کو سمجھ کر انہیں اپنے گھر انوائٹ کر لیا, اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو آپ بہتر دے سکتے ہیں. تو اگر اس دور میں, اس گلوبلائزیشن کے دور میں جہاں پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہر وقت اپنے کلاس فیلوز سے کنیکٹڈ ہیں, اپنے کولیگ سے کنیکٹڈ ہیں, پروفیشنلی کنیکٹڈ ہیں, اگر وہاں کوئی اچھا جذبہ آپس میں میوچلی پیدا ہو بھی جاتا ہے تو اس پہ ایک دم سے اتنی پریشانی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟
جی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں کہتا ہے کہ محبت نہ کرو انسان سے؟
Exactly.
یعنی محبت کوئی گناہ تو نہیں ہے, کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ محبت کرنا گناہ ہے. بلکہ میں پچھلے اپنی جو نوکری تھی وہاں پر, وہ ہمارا جنرل مینیجر ہر امپلائی کے لیے وہ روزز آرڈر کرتا تھا, ہر امپلائی فیمل امپلائی کے لیے, اور سب کو ریڈ روز بھجواتا تھا کہ پوری بینک میں हर फीमेल एम्प्लॉय को एक रेड रोज मिलता था। अब वो कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, एक अच्छा यानी अच्छा इफेक्शन का वो था, यानी एक जेस्चर था, इफेक्शन का जेस्चर था, उसमें क्या बुराई थी?
लेकिन यहाँ तो अगर रोज आ जाए तो मसला।
और वो मुसलमान था, मैनेजर भी, जनरल मैनेजर मुसलमान था, और स्टाफ के अंदर ईसाई भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सबको एक रेड रोज क्या वो नवाज करते थे वो, तो इसमें क्या बुराई थी?
आपने दो बड़े अच्छे सवाल उठा दिए और तीसरा इन्होंने उठा दिया। पहली चीज़ ये है कि पाबंदी, इसमें कोई शक नहीं कि मज़हबबाज पाबंदियाँ लगाता है। देखना चाहिए पाबंदी कहाँ से लगाता है। कुरान मजीद ने एक मुकाम पर इसको बड़ी खूबसूरती से मौजू बना लिया है। कुरान मजीद की सूरह आराफ में एक जगह ये मसला ज़ेर बहस है, जैसे कि आम तौर पर सूफियाना मजाहब में होता है कि ये दुनिया माया का जाल है, इसमें आदमी को नहीं फंसना चाहिए, दुनिया की नेमतें, दुनिया की जीनतें, इनसे आप गुरेज करें, आप एक दरवेशाना ज़िंदगी बसर करें, यही असल में हकीकी मजहबी ज़िंदगी है। ये आम तसव्वुर होता है। कुरान मजीद ने इस पर गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू देखिए किस ज़ोरदार तरीके से की है। ये फरमाया कि देखो, मस्जिद में जाते वक्त भी, नमाज पढ़ते वक्त भी, अपनी जीनतों का अहतमाम करके जाया करो। शुरू की बात है, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, यानी ये कोई मजहब का तकाजा नहीं है
कि आपने गंदे कपड़े,
आपने अच्छा लिबास नहीं पहना हुआ है, या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आपको मालूम है कि मुकालमा एक आदमी ने किया, उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छा जूता पहनूँ, अच्छा लिबास पहनूँ, और अच्छा अच्छी चादर खरीदूँ। तो आपने फरमाया इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है।
ठीक,
मतलब मशहूर हदीस है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कुरान मजीद ने इस पर गुफ्तगू की, पहले तो ये कहा कि ये जीनत जो है ये तुम्हें मस्जिद में भी इसका अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करते हैं। कुरान मजीद ने जब इसको मौजू बनाया तो उसने जीनत का लफ्ज़ इख्तियार किया। अब जीनत के लफ्ज़ को आप समझिए क्या चीज़ है। जीनत हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता करती है। एक चीज़ है ज़रूरत, आप खाने की मुख्तलिफ अक़साम ईजाद करते हैं, ये खाने की जीनत है। आवाज़ की जीनत है जब वो मौसीकी में गना में तब्दील हो जाती है।
बिल्कुल।
आपके घरों की जीनत है जब आप उसमें सोफे रखते हैं, आप पर्दे लटकाते हैं, आप उनको अच्छा बनाते हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये पुल, ये सराएं, ये शहरों की जीनत है। जीनत पूरी ज़िंदगी का अहाता करती है। यानी ये बेशुमार चीज़ें जो दुनिया के अंदर हैं, जिनको आप देखते हैं, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक भी होती हैं, वो आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतल्लिक भी होती हैं, ये सब जीनतें हैं। जितनी भी जीनत का अरबी ज़ुबान में मतलब ये होता है कि वो चीज़ जिससे आप किसी को संवारते हैं,
आराइश,
ख्वातीन ज़ेवरात पहनती हैं, मेकअप करती हैं और इस तरह के मामलात करती हैं, सब जीनत है। इसके लिए अरबी ज़ुबान में यही लफ्ज़ है। कुरान कहता है कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिबादिही, इनसे कहो कि वो जीनतें जो खुदा ने अपने बंदों के लिए निकाली हैं उनको हराम किसने किया है। अच्छा। बहुत ज़ोरदार तरीके से कहता है,
सवाल किया है कि
उसको सामने लाओ जिसने इसको हराम किया है। अच्छा, मजीद सुनिए। आमतौर पर यह ख्याल होता है ना कि भाई जीनतें हैं तो ठीक है, मुनकरीन इनको इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद ये कहता है, हे अलिल्लज़ीना आमनू फिल हयात दुनिया खालिसतन लहुम यौमल क़यामा, मैंने तो जीनतें पैदा ही मानने वालों के लिए की, यानी मैंने अपने मानने वालों के लिए जीनतें पैदा की हैं, क़यामत में मैं सिर्फ उन्हें दूंगा। मुनकरीन को यहाँ मानने वालों के तुफैल मिल रही हैं।
ये कुरान मजीद
सुना ही नहीं
है, ये सुना ही नहीं हमने, किसी ने हमें इस तरह समझाया
ही नहीं। कुरान मजीद क्या कह रहा है, हे लिल्लज़ीना आमनू फिल हयात दुनिया खालिसतन लहुम यौमल क़यामा। अब ज़ाहिर है इसके बाद सवाल पैदा होता है ना, मजहबी ज़ेहन एक सवाल करेगा कि जी ठीक है, फिर तो आपने ये सब चीज़ें जो है वो हलाल कर दी, तो फिर हराम क्या है? तो आपने पाबंदी का लफ्ज़ कहा था ना, हमारे यहाँ उसके लिए लफ्ज़ है हराम, किसी चीज़ का नापसंदीदा होना, हराम होना मजहबी इस्तेलाह में। तो ये सवाल पैदा होता है, कुरान उसका जवाब देता है। वो दिन कहता है कि आप पैगम्बर इनसे ये कहें, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल-फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, इनसे कहो मेरे रब ने खाने पीने की चीज़ों के अलावा सिर्फ पांच चीज़ें हराम की हैं। अब आप पाबंदी को सुन लें ना, बिल्कुल मुतय्यन करके बता दिया। पहले ये बताया कि बदकारी और उसकी मुख्तलिफ सूरतों को हराम किया है।
ठीक,
खा वो छुपी हुई हो, खा वो खुली हुई, ये हमारे दीन में हराम है। अखलाक भी कहता है कि इनको हराम होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक।
उसके बाद वल इस्म, हक तलफी को हराम किया है। दुनिया के अंदर हुकूक कायम होते हैं, यानी बहसियत एक बीवी के आपके हुकूक कायम होते हैं, शौहर के आपके हुकूक कायम होते हैं, माँ की हैसियत से, बाप की हैसियत से, रियासत के शहरियों की हैसियत से, तो कोई भी ताकत या कोई भी फर्द उन हुकूक को तलफ करता है, इसी से आपके ह्यूमन राइट्स के तसव्वुरात पैदा हुए। वो कहता है कि जो दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने हराम की है वो इस्म है, हक तलफी है, हाँ आप किसी की करें, कहीं भी करें, इनफरादी ज़िंदगी में करें, इज्तिमाई ज़िंदगी में करें। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, वल बगिया बगैर हक। तीसरी चीज़ ये है कि आप किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती करें। एक तो ये ना कि आपने हक तलफ कर दिया, एक उससे आगे बढ़ते ये है कि आपने अगला कदम उठाया और आपने किसी की जान को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया, किसी के माल को,
किसी की आबरू,
इसको बगी कहते हैं। तो ये कहा कि इस बुनियाद के ऊपर अगर आपको इत्तकाफ है तो अल्लाह ने इसको हराम ठहराया हुआ है। फिर उसको चौथी चीज़ क्या है, अंतुश्यकु बिल्लाह मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, अल्लाह ताला का शरीक किसी को ठहरा दो, यानी ये कहो कि खुदा दुनिया को बनाने वाला है इसमें फलां का भी कुछ हिस्सा है, या खुदा दुनिया का नज़म चला रहा है इसमें फलां की भी कोई साझेदारी है, इसको हराम ठहराया। और अंतकूलु अल्लाह माला तालमून, तुम अपनी तरफ से दीन बनाकर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दो।
तो ये सब कर रहे हैं,
पांच चीजें। अब ये देखिए, ये गिन के कुरान मजीद ने बताया और शुरू कहां से किया, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी, मेरे रब ने सिर्फ ये पांच चीजें हराम की,
इसके अलावा कुछ नहीं।
अब जाहिर है कि ये है वो हुर्मत हिल्लत, ये जिसको आपने कहा कि फलां चीज प्रोहिबिटेड है या उस पर पाबंदी लगाई गई है, उसकी बुनियाद ये है। हर वो चीज जिसके अंदर इन पांचों में से कुछ पाया जाएगा, हम ये कहेंगे कि ये नहीं होनी चाहिए।
लेकिन गांधी साहब, ये पांचों चीजें कई दफा इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं,
नहीं इग्नोर नहीं होती,
इसमें इतना शोर मचता है,
इग्नोर नहीं होती, उससे मैनिपुलेट की जाती है
जी। एग्जैक्टली,
ये मैनिपुलेशन होती है कि अपने मफाद के लिए फिर लोग उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि इसका ये मतलब है, ये ममनू है या ये हराम है, तो इसका मतलब ये भी हराम।
चीजें डिराइव कर लेते
हैं। कुरान में तो मैंने आपको बताया ना, कोई कसर नहीं छोड़ी।
बिल्कुल,
पहले ये बताया कि जीनतों के बारे में अल्लाह ताला का रवैया क्या है, फिर ये बताया कि इसके बारे में गलत रवैयों को किस नजर से देखता है। यानी आप उस आयत को अगर बिल्कुल ठीक समझे, इसमें सवाल किया गया है, तो उसका मतलब यह है कि वो शख्स मेरे सामने आए, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरी पैदा करदा जीनतों को, जो मैंने अपने बंदों के लिए पैदा, हराम कहता है, यानी बड़ा जोरदार उसूल है। अच्छा, फिर जो अगली कसर रह गई जो पूरी कर दी कि मैंने ये पैदा ही ईमान वालों के लिए की,
ठीक,
ये सब कुछ कहने के बाद इस सवाल का जवाब दे दिया कि मैंने हराम क्या किया है। इस वजह से दीन में जो कुछ हराम हलाल होता है वो ऐसे नहीं होता कि मैंने एक चीज को हराम कर दिया, आपने कर दिया, फलाम ने कर दिया। आपको हर हाल में ये देखना है कि इनमें से कोई चीज तो नहीं पाई जाती। तो वैलेंटाइन डे हो या कोई त्यौहार हो या कोई लोगों की सरगर्मी हो, उसके अंदर अगर बदकारी के रुझान पाए जाते हैं, मैं भी उसकी नफी करूंगा, आपको भी करनी चाहिए।
ठीक, चलो गांधी साहब, वैसे भी जो एक नीड टू बिलोंग है, किसी से एसोसिएशन का जज्बा, चाहे वो वो चाहे वतन से हो, चाहे वो किसी फैमिली से हो, चाहे वो किसी शख्स से हो, वो किसी भी प्रोफेशन से हो, ये बड़ी बेसिक इंस्टिंक्ट है। इसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। और मजहब का भी एक्चुअली जो किरदार है वो यही है कि आपको आइडेंटिटी दे रहा होता है, आपको एक जगह प्लेस कर रहा होता है। इस नीड को अगर आप बिल्कुल वैनिश कर दें, सोसाइटी से निकाल दें, तो वैसे ही डिप्रेसिव माहौल पैदा होगा जिस तरह का हमारे इस वक्त माशरे में है। लोगों को ना मोहब्बत देनी आती है, ना पॉजिटिवली करनी आती है। इसमें हमसायों के हकूक भी हैं, इसमें आप एक कॉलोनी में कैसे रहते हैं, आप कितनी गॉसिप करते हैं, कितनी मुबालगा आराई करते हैं, इसमें सारी चीजें आती हैं। वही अगर जज्बा मोहब्बत गालिब हो जाए या कोई एक फेस्टिवल सारे खुशी खुशी मना लेते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? ये तो वही बात है कि बड़ी बड़ी बुराइयां कर ली और एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू बना लिया।
मैंने तो इसीलिए अर्ज किया।
उसके अलावा एक और चीज है ना कि सर, हमारे पास और मसले मिसाइल बहुत है दुनिया में, और बहुत है चीजें जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। क्यों खामोखा एक छोटी सी बात को उठा के इतनी बड़ी बात बनाते हैं और लोगों पे फिर इल्जाम और फतवा इशू हो जाते हैं कि ये काफर है और ये हरकत है और वो है। अरे भाई, रहने दो, बहुत सारे मसले हैं जिंदगी में, उस पर तवज्जो दो भाई। लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, छत नहीं है सर पे, कपड़े नहीं है पहनने को, आप जाके कुछ नेकी करो, कुछ भलाई करो गरीबों का, कुछ हाँ बेहतरी करो उनकी, गरीबों की, अब उस पर तवज्जो दे ना। क्यों लोग अपनी सारी एफर्ट और अपनी एनर्जी जाया करते फजूल की बातों में?
ये चीज भी बड़ी पुरानी चीज है,
ये भी गुनाह है ना।
लोग इसमें क्या शक है? देखिए, हजरत मसीह ने इसी को बयान किया था, यानी अपने जमाने के मजहबी लोगों को मुखातब करके ये कहा था कि तुम ऐसे जालिम हो कि मच्छरों को छानते हो, ऊँटों को निगलते हो। بڑی بڑی چیزوں کی کوئی پرواہ، مذہبی لحاظ سے بھی بڑی بڑی چیزیں یہ ہیں جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، ان کے بارے میں آپ حساس ہوں، ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائیں، اپنی زندگی سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں. ہم ان کے اطلاق میں، ان کی اپلیکیشن میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت ان کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے مذہب کا بھی غلط تعارف کراتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا آپ دیکھیے، وہ ہمیشہ بہت بڑی چیزوں کو پہلے موضوع بنائیں گے، وہاں سے بات شروع کریں گے، انسان کو اس کے باطن سے تبدیل کرنا شروع کریں گے، اس کے سوچنے کے انداز پر اثر انداز ہوں گے. اس کے بعد چھوٹی چیزوں کے بارے میں انسان خود حساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر ہمارے ہاں پہلے یہ بحث ہو رہی ہو کہ لوگ کوئی تہوار اختیار کر رہے ہوں، تو ممکن ہے میں بھی تجزیہ کر کے بتاؤں کہ بھائی اس تہوار میں فلاں فلاں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اسے نہ اختیار کرو تو بہتر ہے. لیکن اگر لوگوں نے اختیار کر لیا، اب میرا رویہ بالکل مختلف ہونا چاہیے. اب مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر خرابی کہاں ہے، یعنی کیا اس کے اندر کوئی بدکاری کا پہلو پایا جاتا ہے، کیا حق تلفی کا پہلو پایا جاتا ہے، کیا کسی پر کسی زیادتی کا پہلو پایا جاتا ہے، یہ کوئی شرک کی چیز ہے جو اس کے اندر داخل ہو گئی ہے، کوئی بدعت ہے جو آپ نے داخل کر دی ہے، یعنی مذہب بنا کے پیش کر دی ہے. اگر ان پانچوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ حق تو حاصل ہے کہ میں ایک تہوار کو پسند کروں، میں ایک کو ناپسند کروں، لیکن مجھے دوسروں کے اوپر کسی چیز کو جبرن مسلط کرنے کا حق نہیں ہے اور نہ یہ کرنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹالرنس بھی ایک منفی لفظ ہے، کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو برداشت کر
لیا.
اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ دنیا کے اندر تنوع ہے، خدا نے انسانوں کے سوچنے کے انداز میں، رہن سہن کے انداز میں بڑا فرق رکھا ہے. آپ کا اپنا ایک اسلوب ہے. میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں، لیکن میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ایسی،
وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے،
وہ میرا اپنا ایک چوائس ہے.
بالکل.
اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پرسنل چوائس کے دلائل دے دوں آپ کو.
بالکل.
میں یہ کہوں گا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں اس وجہ سے یہ کرتا ہوں. اچھا آپ کو پسند آ گئی میری بات، آپ بھی اختیار کر لیں. تو یہ طریقہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو سوسائٹی کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اجتماع کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، وہ ایک بڑا پرابلم بن جاتا ہے. تو یہ چیز خرابی کا باعث بنتی ہے. تو جذبہ محبت اپنی ذات میں ایک بڑا محبوب جذبہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان سے اگر آپ محبت چھین لیں تو انسان میں رہتا ہی
انسانی،
یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کا اظہار جن جن جگہوں پر خدا نے رکھا ہے وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ جذبہ محبت کا خاتمہ کر دیا ہے. یا مثال کے طور پر جذبہ محبت کا محرک کیا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے. پھول میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان میں بھی ہو سکتا ہے، کردار میں بھی ہو سکتا ہے، اخلاق میں بھی ہو سکتا ہے، روایات میں بھی ہو سکتا ہے، رشتوں میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی حسن کے کئی پہلو ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے، آپ پر پابندیاں لگائی گئیں بعض، کہ آپ اپنی بیویوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی مجھے آپ کو تو حق حاصل ہے نا، ایک بیوی کو طلاق دے، یا بیوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے لے، کوئی اور شادی کر لے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا گیا ایک خاص طور کے بعد. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو اب بیویاں ہیں انہوں نے غیر معمولی اظہار کیا ہے، انہوں نے بہت پابندیاں قبول کی ہیں، انہوں نے بڑے اسکینڈل ہیں جن کا مقابلہ کیا ہے، آپ اب ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی کو طلاق نہیں.
یعنی نبی کے لیے بھی حد مقرر.
جی بالکل، حد مقرر. وہاں الفاظ دیکھے ہیں، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو کسی دوسری عورت کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. اس کا مطلب یہ ہے
گنجائش وہاں بھی رکھی گئی،
یعنی وہ چیز موجود ہے کہ انسان کے جذبات جن چیزوں کو اس طرح وہ موجود ہے اپنی جگہ. اس کے اوپر کیا چیز ہے کہ جس پر پابندی لگانی چاہیے، وہ وہی پابندی ہے جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ اخلاقی حدود کے اندر رہے، اس کے اندر شرافت اور تہذیب کے آداب مروز رہے. اور پھر جس طرح کہ انہوں نے کہا محبت کے جذبے کا ظہور صرف کوئی مرد و عورت کی محبت نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ قوم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وطن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. محبت کے جذبے کے اظہار کے ہزاروں اسالیب ہیں. اور اصل میں آپ دیکھیں تو جس وقت محبت کا جذبہ اپنا اظہار کرتا ہے، سارا حسن زندگی میں اسی وقت نمایاں ہوتا ہے. یعنی کیا ہم نفرت کے جذبے کو انگیخت کریں گے، محبت ہی کا جذبہ ہے. تاہم ہر تہوار میں، ہر تقریب میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اخلاقی پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، اور اخلاقی پاکیزگی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. تو کوئی اخلاقی آلودگی نہیں آنی چاہیے ہمارے کسی بھی طرز عمل.
ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے رامدی صاحب، لیکن لائٹر سائڈ پہ ایک اور بھی آج کل بات بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. اب ہمارے فیصلے سبسٹنس پہ بیس کرتے ہیں، ایموشنز پہ بیس نہیں کرتے. اور جناب کہا یہ جانے لگا ہے کہ محبت کرنے والے تو عجیب مجہول سے لوگ ہوتے ہیں، لوزرز ہوتے ہیں، اور وہ آگے کی پلاننگ بہتر نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو جذبہ ہے محبت ہے، یہ کبھی کبھی آپ کو مروا بھی دیتا ہے، اور خاص طور پہ مرد حضرات تو یہ بہت کہتے ہیں. اس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے اس خصوصی پروگرام میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہیں. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ اب بہت میٹیریلسٹک دنیا ہو گئی ہے, کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ یہ محبت وغیرہ بڑی فضول چیز ہے, بہت فوکسڈ ہو کر آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں, اس میں ایسے ایموشنل ایلیمنٹس کو شامل نہ ہونے دیں. اور جو لوگ ایسا کر چکے ہوتے ہیں ماضی میں, تھوڑے عرصے بعد وہ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی. یہ کیا, مجھے یہ سائیکالوجی سمجھ نہیں آتی. خاص طور پہ 30-40 سال شادی کے جب گزر جاتے ہیں تو مرد حضرات بڑے بے بس سے ایکٹ کرتے ہوئے لگتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں.
محبت نے ہمیں مار ڈالا,
جی ہمیں مارے گئے.
نہیں نہیں, محبت میں کوئی نہیں مارا جاتا, یہ بیکار کی بات ہے. اور ہم کو الزام لگا رہے
ہیں, آپ لوگ ہی کرتے ہیں
ذات پہ. نہیں نہیں,
بیویوں پہ اتنے لطیفے بنے ہوئے گاندھی صاحب, آپ کو بھی معلوم ہوگا.
نہیں وہ تو اس لیے بھائی, دیکھیں نا, آپ کہہ رہے کہ بھائی 30-40 سال کے بعد اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی جاتی, تو وہ یہ کہ بھائی اگر بچے کی جو توجہ ہے اگر صحیح نہیں ہے, کہ اس کی توجہ کہیں زیادہ ایک طرف ہے کہ بھائی دوست یاروں میں اور عشق محبت میں, تو کہتے بھائی یہاں پر بھی تھوڑی نظر ڈالو, یہ بھی ضروری ہے, یہ تمہارے فیوچر کے لیے ضروری ہے.
آن اے سیریس نوٹ, واقعی آج کل کی لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ لو میرج نہیں کرنی چاہیے, اچھے خاندانوں میں شادیاں کر لیں جہاں پر شارٹ کٹ سے زندگی سیٹل ہو جائے, اور اس میں جب جذبہ محبت نہیں ہوتا تو ایسی شادیوں کے بھی بعد میں جو انجام ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے.
لیکن میرج وداؤٹ لو تو ہو ہی نہیں سکتا, ہر میرج میں لو ہوتا
ہے. آپ کا کیا نظریہ ہے؟
یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے دنیا میں رہیں گی, یعنی یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے محبت کو ایک لافانی داستان بنا دیا. کیا یہ کیس اور لیلا, کیا شیری اور فرہاد, کیا ہیر اور رانجا, یہ قصے جو ہیں یہ آج کے زمانے کے, تو قدیم زمانے میں بھی یہ چیزیں موجود رہیں گی. اچھا یہ تو خیر ایک داستانی اور اساطیری چیزیں ہیں, عام زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں تو دیہات میں رہا ہوں, یہ جتنے پہلو ہیں یہ سارے اسی طرح ضرور پذیر ہوتے ہیں. انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کے بڑے معصومانہ جذبات ہوتے ہیں بچپن میں, وہ چیزوں کے بارے میں اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح کے بعد کے زمانوں میں دیکھتا ہے. لڑکپن کی اپنی کچھ خوبصورتی ہیں, یعنی اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بچپن اور لڑکپن کے اندر وہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بعض اوقات پوری پوری رات جگا دیتی,
ہم بعد میں مس کرتے ہیں.
لیکن آج وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے بیوقوفی کی تھی.
بالکل,
اس بیوقوفی میں اس زمانے میں حسن تھا. یعنی ہر بیوقوفی جو ہے وہ اگر اپنی جگہ پر چلی جائے تو اس کے اندر بھی ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے. ہماری حماقتیں بھی بعض اوقات ہماری زندگی میں بڑا اہتزاز پیدا کرتی ہیں. پھر اس کے بعد آدمی بڑا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے جب, تو پھر زندگی کی سنجیدہ حقیقتیں اس کا احاطہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یعنی اب اگر آپ کو بچے کی فیس ادا کرنی ہے, آپ کو ان کے لیے گھر چھت فراہم کرنی ہے, آپ کی ملازمت ختم ہو رہی ہے اور آپ کو کوئی نئی ملازمت ڈھونڈنی ہے, آپ کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ چل سکیں, تو آپ ان کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جذبہ محبت کے ساتھ یہ جو سنگین زندگی کی حقیقتیں ہیں یہ نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں پھر تھوڑے سے ہمارے رویے مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم انہی چیزوں کو اور زیادہ دیکھنا شروع.
حالات ہمیں اس طرح بنا دیتے ہیں.
لیکن اگر آپ ان حالات کے اندر سے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے نکال لیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جذبہ محبت اتنا فطری جذبہ ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اسی کی طرف لپکتا ہے
اور بار بار.
اور میں بڑے بڑے وسیع معنی میں یہ بول رہا ہوں, یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کبھی غور کریں تو ماں ہے نا, ماں کی محبت ایسی خوشگوار چیز ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں بھی, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور, صحبت مادر میں طفلے سادہ رہ جاتے ہیں ہم. یعنی ماں کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ بن گئے, ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, ماں کے سینے پر سر رکھ دیتے ہیں, ماں کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. یعنی وہ بوڑھی عورت آپ دیکھیے وہ اپنی ساری چیزیں کھو چکی ہوتی ہے, لیکن مامتا کا جذبہ ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی پہاڑ ہے جو آپ کے اوپر پڑ رہی ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر باپ کی بھی آپ شفقت کو دیکھیں تو بعض اوقات ایک ایسی محبت کا احساس باپ کو دیکھ کے, اس کے پاس بیٹھ کے, اس کی باتیں سن کے پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جواب دنیا کے اندر نہیں ہے. محبت کے جذبے کو تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہر حال میں انسان کے لیے سب سے بڑا محرک ہے. یعنی زندگی کے اندر جتنی طاقت محبت سے حاصل ہوتی ہے, وہ آپ کے نسب العین سے ہے, وہ آپ کے مشن سے ہے, وہ آپ کے مقصد سے ہے, وہ آپ کی قوم سے ہے, وہ آپ اس کو چھین لیں, اس کو نکال لیں, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ باقی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جاتی. تو ہر جذبہ اپنی جگہ, خدا کی بہت بڑی عنایت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس جذبے کو اخلاقی حدود کا پابند کرنا یہ انسانیت کی بھی ضرورت ہے, और ये खुद सोसाइटी की सलाह फलाह की जरूरत
बहुत जरूरी
इसलिए कि किसी भी जज्बे को आप जब बेलगाम कर देते हैं तो खराबी वहां से पैदा होती है। तो ये जो आपको बड़े बूढ़े बुजुर्ग या 30-40 साल तक शादी के मराहल से गुजरने वाले लोग इस तरह की बातें करते नजर आते हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ जिंदगी की संगीन हकीकतों का रुख दिखा रहे होते हैं। तो ये भी अपनी जगह वजूद में आ गई है। यानी आप ये देखिए कि मोहब्बत करने का वक्त ही कहाँ है, एक नौबत ये भी तो आ जाती है। अच्छा, फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात जवानी के ज़माने में मोहब्बत ऐसी सूरत भी इख्तियार कर लेती है कि वो मोहब्बत से आगे बढ़ के कोई चीज़ बन जाती है। इसको कहा ना कि कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, तो दिमाग के खलल की सूरत अगर पैदा हो जाए तो फिर माँ को भी कुछ रोकना पड़ता है, बाप को भी रोकना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मोहब्बत के जज्बे की आप नफी नहीं कर सकते। मेरा तो एहसास यह है कि इंसान के अंदर अगर खुदा की मोहब्बत का सच्चा जज्बा ना हो तो वो मजहब के हकूक की अदा नहीं कर सकता। यानी आप मजहब को एक कानून बना दे,
खुदा से मोहब्बत से ही
इसी पर आप मजहब को एक कानून बना दे, एक जाब्ता बना दे, मजहब अपनी रूह से महरूम हो जाता है। उसकी हकीकी रूह आपकी जिंदगी से उसी वक्त मुतल्लक होती है जब वो खुदा की सच्ची पहचान और खुदा की सच्ची मोहब्बत से पैदा होता है। खुदा के साथ भी आपको वैसी ही मोहब्बत महसूस होती है जब आप ये देखते हैं कि अच्छा मुझे ये जिस्म उसने दिया है, मुझे ये शऊर उसने दिया है, मेरे साथ उसने वादे किए हैं, मेरी ज़रूरतें उसने पूरी की हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो एक ऐसी हस्ती का तस्वीर आता है कि जो आपकी महबूब बन जाती है। तो खुदा की मोहब्बत ये असल में उसकी मेहरबानी से, उसकी इनायत से, उसके करम से फूटती है। और मैं ये कहता हूँ कि खुद माँ और बाप की मोहब्बत भी असल में इसी मोहब्बत का एक पड़ताव होती है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये तो मजहब की बुनियाद है।
बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल।
बिफोर यू एंड, आपने कहा लव मैरिज, मैरिज और लव तो साथ ही साथ होते, देयर इज नथिंग कॉल्ड हेट मैरिज। सुना आपने, नफरत की बुनियाद पे शादी होती
है। जी बिल्कुल, मैं सरेंडर करती हूँ आपके आगे। बहुत शुक्रिया।
तो मैं भी इस पे एक लफ्ज का इजाफा कर दूं। देखिए, जिसको आप लव मैरिज करते हैं उसमें मोहब्बत पहले होती है, शादी बाद में होती है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि शादी पहले होती है और मोहब्बत बाद में पैदा हो जाती है।
मोहब्बत लाजमी,
लेकिन मोहब्बत के बगैर न घर बन सकता है, न जिंदगी बसर हो सकती है और न हकीकी नतायज वजूद में आते हैं। मोहब्बत के जज्बे को हुदूद का पाबंद रहना चाहिए, लेकिन मोहब्बत के जज्बे को मजम्मत का निशाना नहीं बनना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया गांधी साहब, इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहब्बत को कायम रखें, ये बांटने की चीज है, एक हद के अंदर रहे तो बहुत खूबसूरत चीज है। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।